أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح الأرضين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. دل بيجي محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أيضا محترم، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعظم منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک ایسے موضوع کو کہ جس پر بہت کم گفتگو کی گئی ہے آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور اگر اس کو ہماری زندگی سے نکال دیا جائے تو ہماری زندگی خشک اور بیکار ہو جائے گی. سورہ فصلت 41واں سورہ ہے، اس کی 23ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: یہ تمہارا ظن و گمان ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کر لیا ہے، اور تمہارے اسی برے گمان نے یا سوئے ظن نے تمہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اور تم خاسروں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. آیت کا جو لب و لہجہ ہے، سیاق آیت ہے، سواق آیت ہے، یہ روز قیامت کی اس حالت اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جب ایک گناہگار بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر حاضر و ناظر نہیں ہے. مگر اس سے قبل والی آیت میں ارشاد ہوا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں دیکھنے والا، اللہ خبر گیری نہیں لینے والا، جبکہ تمہارے اعضاء و جوارے تمہارے خلاف خود تمہارے لیے گواہی دیں گے. آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ اس طرح ہے، اور پھر کہ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ وہ گمان بد ہے، یہ وہ سوئے ظن ہے کہ جو تم نے اپنے رب کے لیے اختیار کر لیا ہے. فارداکم، اور جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو. جو موضوع میں آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے لیے حسن ظن رکھنا، اور اس کی روایات میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے. سب سے پہلے تو حسن ظن کا معنی بیان کروں کہ حسن اچھائی، نیکی اور بہتری کو کہا جاتا ہے، ظن اس خیال یا گمان کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بارے میں یا کسی کی غیر موجودگی میں انسان رکھے. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ممکن ہے انسان کوئی خیال کرے، لیکن معمولاً ظن وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ گمان ہوتا ہے، جہاں خیال ہوتا ہے، جہاں پہ انسان ایک فرض کر لیتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. اب ہمارے معاشرے میں جو ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بٹوارے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوئے ظن ہے، ایک دوسرے کے لیے بری سوچ،
برے خیالات اپنی طرف سے انسان گڑھ لیتا ہے کہ فلاں میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا، حالانکہ وہ نہیں سوچ رہا، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ میرا برا چاہ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ میری مثلا نعمتوں سے حسد کرنے والا ہے، در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ سوئے زن کے بارے میں کثرت کے ساتھ روایات کے مومن یا مومنہ کے بارے میں سوئے زن نہ رکھا جائے، اور اسی کو اگر مثبت انداز سے دیکھا جائے تو یہ حسن زن ہے کہ مومنین کے لیے بھی کہا کہ حسن زن رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کہا کہ حسن زن رکھو، مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. بس حسن زن یعنی اچھا گمان و خیال رکھنا، یعنی امید رکھنا، جس کو عربی زبان میں رجا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رجا یعنی امید، اور حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو اگر کاٹا جائے تو اس کے دل میں 50% خدا سے خوف اور 50% خدا سے امید نظر آئے گی. مومن کے دل میں نہ خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ امید سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، نہ امید اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ خوف کو بالائے طاق رکھ کر خدا کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے. مومن ان دو صفات کے درمیان، یعنی 50% خوف اللہ سے اور 50% اللہ سے امید. اور یہی وجہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے پاس جاؤ تو اتنی امید لے کے جاؤ، ساری دنیا کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیے ہیں پھر بھی خدا سے نا امید نہ ہونا. توجہ رکھے گا، حضرت لقمان نبی نہیں ہیں لیکن ان کو حکمت عطا کی گئی، قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اب حکیم تھے، حکیم بمانا ہے عقل مند نہ کہ طبابت کے لحاظ سے، کہا کہ بیٹا ساری دنیا کے برابر بھی گناہ کر کے جاؤ لیکن خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ پھر بھی تمہیں بخش دے گا، اور ساری دنیا کے برابر نیکیاں لے کے جاؤ پھر بھی خوش نہ ہونا کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا، ممکن ہے کہ تمہارے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے تمہیں عذاب میں ڈالا جائے. تو خدا سے حسن ظن یہ وہ سرمایہ حیات ہے کہ اگر یہ امید نہ ہو، اگر یہ رجا نہ ہو، اگر یہ رشتہ نہ ہو انسان کی زندگی میں، عزیزان گرامی، نہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو شیر دے، نہ کوئی دہقان دانہ بوئے، اور نہ کوئی مالی کوئی باغبان لگائے. امید ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، توجہ رکھے گا، یہ جو کہا جاتا ہے امید پہ دنیا قائم ہے اس میں حقیقت ہے، ایسا نہیں کہ یہ حقیقت نہیں رکھتی. تو حسن ظن وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ سے رکھنی ہے، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان و خیال رکھنا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اگر امید اور حسن ظن کو نکال دیا جائے تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. خدا سے امید، خدا سے رشتہ، خدا سے تعلق ہم انسانوں کا سرمایہ ہے، توجہ رکھیے گا. اور اگر یہ سرمایہ کسی انسان کے پاس نہ ہو، اسی لیے آپ روایات میں دیکھیں گے آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو کہا کہ مختصر عیادت کرو، اور پھر اس سے یہ کہو گے وہ تمہارے حق میں دعا کرے. آپ تو دعا دیتے ہی دیتے ہیں کہ بھائی جناب اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے، انشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کیا ہے ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے عیادت کا، بہت سارے ادب، ایک ادب کیا ہے مختصر عیادت. اب ہوتا ہے انسان گیا عیادت کرنے اور گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے ادھر ادھر کی، مریض ظاہری بات ہے نارمل حالت میں نہیں، طبی حالت میں نہیں، چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے، کہا مختصر عیادت کرو. دوسرا ادب یہ تھی کہ اس سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرے. یہ دعا کرنا بھی ایک نفسیاتی مدد اور کمک ہے اس مریض کے لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ممکن ہے وہ موت کی دہلیز پر ہو، لیکن اس کو امید دلا رہے ہیں آپ کے میرے لیے دعا کرو. کیوں؟ یعنی ہم اس سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا تمہاری دعا سننے والا ہے، خدا تمہاری دعا سننے والا ہے، لہذا تم میرے لیے دعا کرو. خود اس مریض کا اپنی عیادت کے لیے آنے والے انسان کے لیے دعا کرنا اس کو ایک طاقت اور ایک نئی روح عطا کرتا ہے. میں کہ درود بھیجی محمد و آل محمد. اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جائیں اچھے الفاظ اور اچھے خیالات کے ساتھ جائیں, یہ نہیں کہیں کہ بیچارہ مریض ہو گیا. ہمارے یہاں چونکہ پاک و ہند میں جو عیادت کا انداز ہے وہ بیچارگی, افسوس, تأسف, جی انہی منفی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. ارے بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ارے بیچارہ لوٹ گیا, ارے بیچارہ مر گیا, ارے بیچارہ یتیم ہو گیا, ارے بیچاری جو ہے مثلاً اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا. اس قسم کی باتیں جو ہم منفی انداز سے بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی ان شعاؤں کو, اپنی ویوز کو, یہ سب اثر انداز ہو رہی ہوتی. اس لیے کہا کہ جب کسی مومن کے پاس جاؤ اچھے خیالات لے کے جاؤ, مثبت سوچ, مثبت فکر, مثبت شعائیں, مثبت ویوز جو ہیں تم اس کی طرف بھیجو, تاکہ انسان جو ہے وہ تمہارے اس فزکس کے لا کی وجہ سے کہ ایک میٹر دوسرے میٹر پر اثر انداز ہوتا ہے, تو جب ایک میٹر دوسرے میٹر پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو کیا ایک روح اور ایک ذی نفس انسان دوسرے انسان کے نفس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے, متاثر ہوتا ہے انسان. تو یاد رکھیے گا کہ حسن ظن اللہ کے لیے, یہ حسن ظن کیا, روایات میں آج میں مطالعہ کر رہا تھا تاکہ اس موضوع کو آپ کے سامنے ذہن پہ لاؤں, کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں حسن ظن کی, رسول اللہ سے بھی روایتیں ہیں, امام علی سے بھی ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حسن ظن یعنی اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور میں یہ خیال رکھ کے کوئی عمل نہ کروں, آیا یہ حسن ظن ہے؟ ہرگز نہیں. میں حسن ظن رکھوں, کوئی طالب علم حسن ظن رکھے کہ انشاءاللہ جو ہے میں امتحان میں ایسے ہی کامیاب ہو جاؤں گا, وہ کتابیں کھول کے نہ دیکھے, یہ حسن ظن نہیں ہے. ہر انسان, ہر عاقل انسان اس کو قبول کرے گا. ایک آفس میں ملازمت کرنے والا, ایک ادارے میں ملازمت کرنے والا انسان یہ کہے کہ جو مثلاً کام مجھے دیا گیا, جو ذمہ داری مجھے دی گئی, انشاءاللہ میں حسن ظن رکھتا ہوں ارباب اقتدار سے کہ وہ میری ترقی کر دیں گے, میں ان کا کام نہیں کرتا, یہ حسن ظن نہیں ہے. ایک ماں حسن ظن رکھے کہ انشاءاللہ خود بخود کھانا بن جائے گا, شوہر اور بچے آئیں گے تو انشاءاللہ کھانا بن چکا ہوگا, یہ حسن ظن نہیں ہے. کوئی بھی انسان حسن ظن کا یہ معنی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتا. بس حسن ظن کی حقیقت کیا ہے, حسن ظن کن بنیادوں پہ قائم ہونا چاہیے, حسن ظن اللہ سے ہو تو اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں تاکہ حسن ظن در حقیقت انسان کی نجات کا سبب بن سکے. میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہی آیت سورہ فصلت آیت نمبر 23, کس میں ارشاد رب العزت ہے, ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, یہ وہ ظن ہے, یہ وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اور اسی نے تمہیں نابود کر دیا اور تم گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. من الخاسرین, ان الانسان لفی خسر, سورہ والعصر میں کہا کہ انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. اب خسر کا معنی کیا ہے, جہاں پورا سرمایہ ڈوب جائے, جزی نقصان کو خسر نہیں کہتے, اس کو نقصان کہا جاتا ہے. جہاں پورا سرمایہ ڈوب جائے, اصل سرمایہ, اس کو خسران کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ان الانسان لفی خسر, انسان ایک ایسے خطرناک دہانے پہ کھڑا ہے جہاں اس کی زندگی کا پورا سرمایہ ڈوب جائے گا, یعنی پوری زندگی جو اس نے خدا کی راہ میں خرچ کی ہے وہ پوری ڈوب سکتی ہے. چنانچہ کہا وہ اصبحتم من الخاسرین, تم خسران اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یعنی اگر یہ حسن ظن نہ ہو یا درست نہ ہو اللہ کے لیے, یا غلط انداز سے اس کی توجہ کی جائے کہ انسان عمل سے دور ہو جائے, عزیزان گرامی کیا ہے کہ وہ انسان کو اس منزل پہ لے آتا ہے جہاں انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پس یہ جو لغوی اعتبار سے معنی میں نے بیان کیا اور دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی, کوئی بھی انسان اس کو قبول نہیں کرے گا. بس حسن ظن کیا ہے, سب سے پہلے تو کچھ روایات حسن ظن کے بارے میں, پھر اس کے حقیقت اور علمی بنیادوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت امام رضا علیہ السلام سے، کیونکہ کوئی 5-6 کے قریب روایات ہیں جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور امام کے کلام کی تلاوت کا شرف بھی اور نورانیت بھی حاصل ہو جائے ہمیں. امام رضا کا عالم آل محمد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امام نے اپنے زمانے میں علوم کو پھیلایا ہے، تشیع کو پھیلایا ہے. امام رضا سے روایت ہے کہ احسن الظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان و خیال کرو. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو توحید کو بیان کرنے والا ہے، وہ جو امامت کو بیان کرنے والا ہے. امام کہہ رہے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبد المؤمن بھی، میں ویسے ہی ہوں جیسے میرا مومن بندہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. بلکہ یوں کہوں تاکہ تحریف نہ ہو، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان اور ظن رکھتا ہے. وَإِن خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِن شَرًّا فَشَرًّا، اگر یہ حسن ظن خیر اور اچھا اور مثبت ہو تو میرا رویہ اور میرا بیہیویئر اور میرا جو سلوک ہوگا روز قیامت وہ خیر کی بنیادوں پر ہوگا، لیکن اگر یہ ظن برا منفی اور خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر رکھا جائے، فَإِن شَرًّا فَشَرًّا، تو میرا جو اس سے تعلق ہوگا روز قیامت وہ شر یعنی عذاب کی صورت میں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حسن ظن رکھو، تمہارا جو حسن ظن ہوگا، انا عندی ظن عبد المؤمن، میں اپنے مومن بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا وہ گمان اور ظن رکھے گا میں ویسے ہی ہوں گا. اب آپ دیکھیں کتنی تاکید کی جا رہی ہے ایک انسان کو کہ وہ اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اچھی امیدیں وابستہ کرے. حسن ظن کا معنی کیا ہے؟ رحمت، امید. نا امیدی کو اپنی زندگی کی ڈکشنری سے باہر نکال دینا، کیونکہ اگر نا امیدی انسان کی زندگی پہ آ جائے تو کوئی کام انسان نہیں کر سکتا. ہر انسان صبح اٹھتا ہے ایک امید کی بنا پر اپنی زندگی کی دوڑ کو شروع کرتا ہے. ممکن ہے کہ کل رات جب سویا ہو تو بہت سارے ظاہری اسباب اس کے سامنے نہ ہوں، بہت سے دروازے بند ہوں. اس لیے کیا؟ ومیت ویصبر ویتقی، جو صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی نجات کے لیے اپنی طرف سے راستے کھول دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ صبر، استقامت. کیونکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں آتی ہیں. آپ کی زندگی میں بھی آئی ہوں گی، لیکن آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ زندگی میں مصائب، مشکلات، پریشانیاں جم جائیں، نہیں، آئیں گی اور چلی جائیں گی. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ہاں ایک وقت تھا جب ہم پریشانی میں تھے. لہذا انسان ظاہری طور پہ اسباب کو بن پاتا، لیکن پھر بھی کہا کہ خدا سے امید کا رشتہ باقی رکھو. یہ امید تمہیں خدا سے قریب کرنے والی بھی ہے اور تمہاری زندگی کی گاڑی کو بھی بہتر انداز سے چلانے والی. مل کے درود بھیجیے محمد والا. اب ایک اور روایت عرض کر رہا ہوں جو بہار الانوار جلد نمبر 70 میں موجود ہے. رسول اللہ سے روایت ہے، سرکار رسالت ماں فرماتے ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا یحسن ظن عبد مؤمن باللہ الا کان اللہ عند ظن عبد المؤمن، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے اللہ، اپنے رب کے بارے میں گمان کرے، کوئی بھی گمان، اللہ بھی اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے بیہیویئر اختیار کرتا ہے. ابھی بیہیویئر شاید مناسب نہ ہو، اللہ کا جو سلوک اور معاملہ ہوگا وہ دنیا میں انسان کے ظن کی بنیاد پر ہوگا، توجہ رکھے گا. لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيَدِ الْخَيْرَاتِ، رسول اللہ فرماتے اس لیے کہ اللہ کی ذات کریم ہے، اس کے ہاتھ میں خیرات کے خزانے ہیں، نیکیوں کے خزانے ہیں. یستحیی، اب دیکھیے، اب رسول اللہ استدلال دے رہے ہیں کیوں انسان اللہ کے بارے میں گمان رکھے تو اللہ اس گمان کے مطابق اس بندے سے سلوک رکھے گا روز قیامت. لِأَنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَن يَكُونَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنْ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفُ ظَنَّهُ، اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بندے کے گمان کو توجہ رکھے گا جسے وہ دنیا میں اپنے رب کے متعلق ذہن میں پرورش دیتا رہا، جس کے سہارے پہ زندگی بسر کرتا رہا، اس روز قیامت جب اس کے سامنے آئے تو اس کے گمان کے برخلاف اس سے عمل کرے، ورجاءہ اور اس کی امیدوں کو توڑ دے، فاحسن الظن وارغب الیہ. اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں بہتر سے بہتر حسن ظن رکھو اور اس کی طرف رغبت اختیار کرو. کس طریقے سے رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے، خدا شرم محسوس ہوتی ہے. ان اللہ یستحیی، حیا آتی ہے اللہ کو کس چیز سے؟ کہ دیکھے کہ میرا بندہ میرے بارے میں حسن ظن رکھا ہوا ہے اور پھر میں روز قیامت اس کے خلاف عمل کروں. اور میرے استاد اغائے پناہیان نے ایک جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دنیا دار عمل ہے، آخرت دار حساب و کتاب ہے، وہاں جزا ہے، دنیا عمل ہے، آخرت میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یہ بہنی انہیں ایک الفاظ بتا رہا ہوں، میں دنیا میں دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن آخرت میں دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. میں ایک دفعہ بھی آخرت میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے نام اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا اثر میری نجات پر ہوتا ہے، اور وہ ہے حسن ظن، اللہ کے بارے میں حسن ظن. اس لیے کہ ایک شخص کو، اب روایت انہوں نے سنائی کہ ایک شخص کو لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف. اب آپ تصور کیجئے کہ کسی کو لے جایا جا رہا ہو، سارے اسباب ختم، حکم سنا دیا، فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا تو خدا کہے گا کیا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ خداوندہ میں گمان نہیں کر رہا تھا کہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرے گا، میں تیرے بارے میں اچھا گمان کرتا تھا. تو آواز آئے گی تیرے اس حسن ظن کی وجہ سے ہم نے تجھے نجات عطا کر دی. حسن ظن دیکھیے یہ ہے کہ ایک عمل ایسا ہوگا جو انسان کی پوری زندگی کو نجات عطا کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر سرکار فرماتے ہیں حسن ظن کوئی عام کام نہیں ہے، حسن ظن عبادت ہے. حسن ظن باللہ من عبادت اللہ، حسن ظن رکھنا اللہ سے عبادت ہے. یعنی جتنا میں اور آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، اچھا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ عرض کروں گا اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں. ایسا نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں کہ انشاءاللہ اللہ جو ہے جی سب کام ٹھیک کر دے گا. حضرت لقمان کا قصہ یاد آ رہا ہے مجھے اور کئی جگہ سناتا رہتا ہوں میں، بڑا پسند ہے مجھے. نماز شب کا موقع آیا، مالک کو اٹھائے نماز شب پڑھو، مالک نے کہا نیند بہت میٹھی ہے، سونے مزہ آ رہا ہے، خدا بات رحمان الرحیم ہے. وہ اس کا مالک بھی ہماری اتنا عقیدتی روایتی شیعہ تھا، جی امام حسین بخشوا دیں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو اس نے کہا اللہ بھی جی رحمان الرحیم ہے. نماز فجر کا موقع ہے، مالک نماز فجر پڑھو، اس کا اللہ بہت رحمان الرحیم ہے، نیند بہت میٹھی ہے، سونے مزہ آ رہا ہے، خدا بات رحمان الرحیم ہے. جی ہماری طرح کا کوئی شیعہ تھا وہ بھی. تو اس کے بعد صبح اٹھا اور حضرت لقمان سے کہا کہ جاؤ اور کھیت میں گندم کی کاشت کرو، میں بازار سے ہو کے آتا ہوں. بازار سے ہو کے آیا تو حضرت لقمان گھاس بو رہے تھے. کہ لیں کیا کر رہے ہو؟ کہ لیں کہ اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا. کہا کہ ارے ہمیں بیوقوف بناتے ہو، کبھی دنیا میں کسی کو دیکھا ہے کہ گھاس بوئی ہو اور گندم نکل آئے؟ حضرت لقمان نے فوراً جواب دیا، مالک جب دنیا کے بارے میں یہ یقین ہے کہ گھاس کی جگہ گندم نہیں نکل سکتا، تو عالم آخرت کے بارے میں یہ گمان کر کے کیوں بیٹھے ہو کہ عمل نہ کیا ہوگا عمل کا جزا اور ثواب مل جائے گا؟ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. حسن ظن کی بنیادیں ہیں، حسن ظن یہ نہیں ہیں ہم جیسے شفاعت کے بارے میں حسن ظن ہے امام حسین بخشوا دیں گے، یہ بخشوا دیں گے نہیں، شفاعت کی بنیادیں ہیں، علمی بنیادیں جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے المستدرک الوسائل میں، حسن ظن العبد باللہ علی قدر رجاء له، جتنا امید اور رجا اور رحمت کا رشتہ آپ کا اور میرا اللہ سے ہوگا اتنا ہی انسان اللہ پہ توکل کرے گا۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں صاحب میرا زیادہ کام کریں گے تو میں ان کے پاس سب سے پہلے جاؤں گا، کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی ہے، مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد، ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ، یہ جو لوگ تمہارے پاس کبھی کبھی آ جاتے ہیں مولانا فون کر دیجئے، بھائی آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا آپ ہماری سی وی فارورڈ کر دیجئے، یہ جو لوگ کبھی کبھی آتے ہیں تمہارے پاس یا آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی سفارش کر دیں، کوئی تاکید کر دیں، کوئی مثلا فون کر دیں آپ، امام حسین کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو لوگ تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہے کہ بھائی میرا کام کر دو، یہ اللہ کی نعمت آئی ہے، اسے ویلکم کہو، اسے خوش آمدید کہو، توجہ رکھیے گا۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ کوئی تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھٹکھٹانا صرف لکڑی کا دروازہ نہیں ہے، کوئی بیل بجائے، یعنی کوئی بھی تمہارے طرف رجوع کرے، ایس ایم ایس بھیجے، فون کال کرے، کوئی تمہارے دروازے پہ آئی، اللہ کی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر تم نے قدر نہ کی، یہ نعمت کیا ہے؟ روایت میں نعمتیں وحشی جانور ہوتی ہیں، اگر تم نے اپنے پاس بلا لیا تو یہ تمہارے پاس پل بڑھ کے جوان ہو جائیں گی، لیکن اگر تم نے نہیں بلایا یہ فرار کر جائیں گی۔ اب کتنی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ضائع کر دیتے ہیں، کتنے مواقع نیک کام کے ایسے ہوتے ہیں جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، وہی شاید ایک نیکی ہماری آخرت سنوارنے کا سبب بن جائے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ فرمایا جتنی امید تمہاری ہوگی اللہ سے اتنا ہی تمہارا حسن ظن اللہ کے بارے میں ہوگا، اور پھر فرمایا حسن توکل العبد علی اللہ علی قدر ثقتہ، جتنا اللہ پہ وثاقت اور اعتماد و بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تمہارا توکل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں ہمارا توکل اللہ پہ کم ہے، ہم اللہ کو کسی کاؤنٹنگ میں نہیں لاتے، معذرت کے ساتھ اللہ ہماری زندگی میں پارٹ ٹائم ہے، عزیزانی گرامی فل ٹائم نہیں ہے، کچھ لوگ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، فل ٹائم کرتے ہیں بھی پارٹ ٹائم بھی کر رہے ہیں، دو دو جاب زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے دو جاب ضروری ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ زندگی کامیاب گزارنے کے لیے اللہ کو فل ٹائم جاب کے عنوان سے لینا ہوگا، امام زمانہ کو فل ٹائم جاب کے عنوان سے لینا ہوگا، پارٹ ٹائم نہیں چل سکتا، توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے کہا کہ زور الامام الحسینی مرہ واحدہ فی کل یوم، کیا کہا؟ امام حسین کی روز زیارت کرو، چھٹے امام فرما رہے ہیں روزانہ زیارت کرو، یعنی حسین کے ساتھ زندگی بسر کرنا ایسا ہونا چاہیے جیسے مچھلی کے لیے پانی کا رشتہ ہوتا ہے، روزانہ زیارت کرو، روزانہ تعلق برقرار کرو، امام زمانہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، خدا سے فل ٹائم تعلق ہونا چاہیے، پارٹ ٹائم یا ہاف ٹائم تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جتنا اعتماد ہمارا کم ہوگا اللہ پر اتنا ہی توکل کم ہوگا، اتنے ہی ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں جو مال ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب خریداری کے لیے جاتے ہیں، یہ میرے والد کی نصیحت تھی، کہتے تھے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس موجودہ جنس سے جسے خریدنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ انہیں اپنے پیسے پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ انسان کبھی اچھی خریداری نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں در حقیقت اس پیسے سے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اب میں بہت زیادہ اس کی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، ارباب علم و دانش موجود ہیں، اشارہ کافی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جنس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے پیسے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہا کہ جنس کو دیکھو تاکہ اس کے لیے معاملہ کر سکو، جنس کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز ہوگی کیا ہے، آپ کی امید، آپ کی اسپرٹ، آپ کی لگن بڑھتی چلی جائے گی، ظاہری بات ہے کہ آپ جب ایک بڑی چیز لینے جائیں گے تو بڑا اماؤنٹ چاہیے، قیمتی چیز لے جائیں گے تو اس کے لیے قیمتی اماؤنٹ چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے کہ اس حسن ظن کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، دو تین احادیث بیان کر گو، احادیث میں جو ائمہ طاہرین نے نکات بیان کیے ہیں وہ آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ حسن ظن ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، رجا ہونی چاہیے، نا امیدی تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ اور یہ نا امیدی وہ واحد چیز ہے، یہ وہ مین سوئچ ہے امید۔ جیسے آپ کا مین سوئچ ہوتا ہے، آپ اسے آن کر دیں گے گھر روشن و منور ہو جائے گا، آف کر دیں گے گھر تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ نا امیدی بھی انسان کی زندگی کا ایک مین سوئچ ہے، جسے آن رکھنا ضروری ہے۔ توجہ رکھے گا، آن رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ سے بھی امید، رسول سے بھی امید، امام سے بھی امید، اور در حقیقت اہل بیت علیہ السلام سب سے امید رکھنا ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے آف نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے آف کیا، کیا ہوگا؟ جو چور ہیں، جو سارق ہیں، جو راہزن ہیں، وہ فوراً آپ کے گھر میں آئیں گے اور آپ کی دولت کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائیں گے۔ جیسے ہی انسان نا امید ہوگا اللہ سے، اہل بیت سے، کیا ہے، فوراً شیطان اس کی دنیا میں داخل ہو جائے گا اور وہ تباہی مچائے گا کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس کو آن ہونا چاہیے، اس مین سوئچ کو۔ اور جیسے ہی انسان کا تعلق اللہ سے یا اہل بیت سے، نا امیدی کا کے تعلق پہ قائم ہو، فوراً اس کی زندگی تاریک ہونے شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، یہ کامن پوائنٹ ہے۔ اب کہاں اس کا معنی کیا ہے؟ ان لا ترجو غیر اللہ، غیر خدا سے اپنا رابطہ رشتہ منقطع کر لو، خدا کے علاوہ کسی اور سے امید مت رکھو۔ امید کا رشتہ صرف اور صرف خدا سے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیماری کی حالت میں طبیب سے رجوع کروں تاکہ اس کے کہنے کے مطابق دوا کھاؤں اور صحت مند ہو جاؤں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کروں تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو۔ خدا نے زوجہ کو حکم دیا ہے شوہر کے لیے کہ وہ اطاعت کرے۔ مثلاً یہ کیا ہے؟ غیر خدا سے امید، یعنی میں یہ کہوں کہ بس میں ہوں اور یہ وسیلہ ہے، میں ہوں اور فلاں مثلاً صاحب ہیں یہ میرا کام کر دیں گے۔ نہیں، یہ غیر خدا سے امید باندھنا ہے۔ فلاں صاحب کے پاس جاؤں، فلاں سے فون کرواؤں اس امید پر کہ خدا اس شخص کے ذریعے سے میرا کام کر سکتا ہے، خدا اس طبیب کے ذریعے سے مجھے صحت عطا کر سکتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو پہلا اصول پتہ چلا، کیا ہے؟ غیر خدا سے اپنا رابطہ اور رشتہ توڑ لینا، جس کو مولا کائنات اور بقیہ ائمہ طاہرین، ماہ شعبان میں ایک مناجات ہے، مناجات شعبانیہ جسے کہا جاتا ہے، ماہ شعبان میں مفرد الجنان میں ایک مناجات ہے، اور جس کے بارے میں ملتا ہے کہ تمام ائمہ طاہرین اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے، تمام ائمہ طاہرین۔ اب کتنی قیمتی دعا ہوگی، کتنی قیمتی مناجات ہوگی۔ اس میں امام علی فرماتے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیہ۔ اور یہاں پر امام خمینی آ کر اس کی روحانی تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں کہ واقعاً انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنی قیمتی روحانی اور عرفانی نکات اس ذیل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیہ، اے خدا مجھے کمال انقطاع عطا فرما۔ کمال انقطاع یعنی سب سے کٹ جاؤں، لوگوں کے درمیان رہوں، زندگی بسر کروں، لیکن میری امید فقط فقط تجھ سے وابستہ ہو، تجھ سے وابستہ ہو، اور پھر تیرے ذریعے سے ہر چیز کو میں دیکھوں، تیرے نور سے دیکھوں۔ جس کو روایت میں ہے کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے، اس کا ہر عمل خدا کے نور کی روشنی میں ہوتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو غیر خدا سے پہلا اصول پتہ چلا، غیر خدا سے امید قطع کر لیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ قطع تعلق کریں، نہیں، ملیں جلیں، خیر خبر گیری کریں، سب کچھ کریں، لیکن کیا، امید خدا سے ہو۔ اب بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ فلاں ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں، لہٰذا ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ یہ قطع تعلق اعظم مصیبت میں سے ہے، اعظم المصائب کسے، عظیم نہیں، اعظم المصائب جسے کہا جاتا ہے۔ موت کی سختیاں جو ہم پر ہوتی ہیں، فشار قبر جو ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا،
قطع تعلق کر لیتے ہیں،
فلاں یہ سوچ رہا ہے، فلاں یہ سوچ رہا ہے، گمانے بد کر رہے ہیں، برے خیال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں سوچ رہا، آپ یہ سوچ رہے ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ روایات میں اس بات کی مذمت کی گئی، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو. جو برا گمان کرتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے. اب غور الحکم میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آخری روایت عرض کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں حسن الظن ان تخلص العمل، فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، حسن الظن رکھو. اب تشریح کر رہے ہیں کیسے رکھیں. مولا مولا سے پوچھیں مولا بتائیے حسن الظن کیا ہوتا ہے، اب مولا جواب دے رہے ہیں. یعنی اگر روایات کو سوال و جواب کی صورت پیش کیا جائے تو اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا. مثلا میں کہوں کہ آئیے مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا بتائیے حسن الظن کیا ہوتا ہے، مولا کیا جواب دیں گے؟ ان تخلص العمل، اپنے عمل کو خالص کرو، خلوص عمل. عمل کو خالص کرنا اللہ پر حسن ظن رکھنا، ایک. دو وترجو من اللہ، اللہ سے امید رکھو. دو تین وان یعفو عن الزلل، اور اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تمہارے اشتباہات کو جہاں جہاں تمہارا پیر ڈگمگا رہا تھا، جہاں متزلزل تھے تمہارے پیر، وہاں ان خطاؤں کو معاف فرما دے. مل کے درود بھیجے محمد والے. اب مولا کے اس قول کے روشنی میں اگر زندگی کو گزارا جائے، حسن ظن اختیار کرو، عمل کو خالص کرو. یہ حسن ظن ایسا نہیں ہے کہ بغیر عمل، نہیں، عمل کو خالص کرو جہاں تک ہو سکے، اپنی کوشش کرو اپنے عمل کو خالص کرو. ایک. دو غیر خدا سے رابطہ اور رشتہ منقطع کر لو. تین یہ کہ اللہ سے امید رکھو کہ وہ تمہارے اشتباہات اور تمہاری خطاؤں پر خط بطلان اور خط اف کھینچنے والا ہے. بس وہ حسن ظن جس کی علمی بنیادیں کیا ہو گئیں، غیر خدا سے، ایک غیر خدا سے قطع امید، قطع رابطہ، ایک. دو خلوص عمل. تین محور امید اللہ کی ذات ہو، فقط و فقط. چار اللہ سے ہر علم اور ہر حالت میں بخشش کی درخواست، مسلسل انسان اللہ سے درخواست کرے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ نا امیدی کو اپنے آپ سے دور کرے، نا امیدی کو دور کرے. عزیز نگرامی، یہ حسن ظن اگر ان علمی بنیادوں پر قائم ہو کر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری بہت ساری مشکلات اور پرابلمس دور ہو جائیں گی. دامن میں گنجائش نہیں. وقت میرا تقریباً ختم ہوا کیونکہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے. میری عادت یہ ہے کہ جو آخری وقت ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ثابت رہتا ہے، مجلس جتنی ہی تاخیر سے شروع کیوں نہ ہو وہ مائنس ہوتا رہتا ہے. بہرحال لواحقین سے معذرت طلب کرتے ہوئے کہ میرے پاس اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والا. جیسے کہ مجھے بتایا کہ مرحومہ اپنی زندگی کے آخری کچھ سال انتہائی بیماری کے عالم میں انہیں گزارے، اور ان کے مجازی خدا نے ان کی بہت زیادہ خدمت انجام دی. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور زوجہ کے فراق میں جو ان کو غم در حقیقت نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر آخرت کے لیے قرار دے انشاءاللہ. اور ان زوجات کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے عزیزان گرامی، بہت بڑا کردار ہے. اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کی زوجہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. تو آپ عام الحسن قرار دیتے، پورا ایک سال رسول اللہ حالت حسن اور غم میں قرار دیتے، عام الحسن. اور علامہ طباطبائی رحمتہ اللہ علیہ، صاحب تفسیر المیزان، جنہوں نے عالم تشیع کی بہترین تفسیر لکھی ہے تفسیر المیزان، جب آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ بہت گریہ فرما رہے تھے. کہا کہ کیا آپ خدا کی قسمت پر راضی نہیں؟ کہا کہ ہرگز راضی ہوں، لیکن وہ محبت، وہ پیار، وہ خلوص، وہ پیار کا رشتہ جو زن و شوہر کے درمیان ہوتا ہے، آج وہ پیار کرنے والی، وہ خیال رکھنے والی آج مجھ سے جدا ہو گئی ہے. یقیناً ایک انسان کی آج ہی زندگی جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے بیان کیا ہے، کہ انسان کی آج ہی زندگی اس سے چھینی لی گئی،
بلکہ یوں کہوں انسان کا آدھا وجود اس سے جدا کر دیا گیا. اور یہ زوجہ در حقیقت صرف اس دنیا تک نہیں عالم آخرت تک آپ کا ساتھ دینے والی ہے. یہ جو آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کرو آدھے ایمان کو بچاؤ، اس سے مراد جنسی مسائل نہیں ہیں، توجہ یاد رکھیے گا، اس سے مراد وہ عظمت ہے انسان کی کہ جو زوجہ کے روپ میں آپ کو عطا کی جا رہی ہے، کہ جب انسان جنسی مسائل سے بالا تر ہو کے سوچے گا تب جا کر انسان کو عورت کا وجود نظر آئے گا. اس بنا پر عورت در حقیقت انسان کی زندگی میں مکمل ہے، تکمیل کرنے والی ہے، اور اس کا اثر عالم آخرت تک ہوتا ہے. یقیناً اہل خانہ کے لیے، یقیناً بچوں کے لیے، اولاد کے لیے سخت ہے، لیکن ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو اس طرح یاد کریں کہ اہل بیت کے غم کے ذریعے سے اپنے غموں کا مداوا کریں. اگر اہل بیت کا غم نہ ہو تو ہمارے لیے اپنوں کے فراق اور غم کو چھپانا یا بھولانا بہت مشکل ہو جاتا، بہت سخت ہو جاتا عزیز علی گرامی، ناممکن تو نہیں کہوں گا لیکن مشکل ضرور ہو جاتا. اس لیے کہ ایک انسان جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے اور میرے گھر میں آئے بغیر کسی ادعا کے، بغیر کسی دعوے کے، خلوص کے ساتھ آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرے، آپ کے والدین کی خدمت کرے، آپ کی زندگی میں رنگ گھولے، یقیناً اس کا بہت بڑا کردار ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مردوں کا معاشرہ ہے، معذرت کے ساتھ ہم مرد حضرات اپنی زوجات مجموعاً عورتوں کے حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں، مجموعاً، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بہن ہو یا خواہ بہو ہو، یہ مردوں کا معاشرہ ہے معذرت کے ساتھ، اور اکثر جگہ پہ ظلم نظر آتا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اہل خانہ کے لیے بڑا سخت ہے. لیکن آئیے در زہرا پر چلتے ہیں، اور یہی وہ ایام ہیں کہ جب زہرا زخمی ہو چکی ہے، دروازہ گرایا جا چکا ہے. صبت علیہ مصائب لو انھا، بابا آپ کے بعد اتنے مسائل مجھ پر پڑے. صبت علی الایام سرنا لیالیا، فرماتی ہیں بابا اگر دن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. زہرا نے وہ مسائل برداشت کیے، دام نے وقت گنجائش نہیں کہ میں بتاؤں کہ وہ کون سے مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اجرکم علی اللہ، یہی وہ ایام ہیں کہ ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی، 28 سفر گزری ہے، آپ نے یوم شہادت بنائی سرکار کا، اور کچھ ہی دنوں بعد زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. وہ روایت آپ نے تکراراً سنی ہوگی کہ رسول اللہ کا آخری وقت ہے، کسی نے دق الباب کیا ہے، جناب زہرا نے کہا سائل چلا جا، اللہ کے رسول اس حالت میں نہیں ملاقات کر سکے. خاموشی چھا گئی، دوبارہ کسی نے دق الباب کیا، پھر جناب زہرا نے بآواز بلند کہا سائل چلا جا، اللہ کے رسول ملاقات نہیں کر سکتا. جب تیسری دفعہ دق الباب ہوا، رسول اللہ نے کہا پتہ ہے زہرا کون ہے؟ کہا کہ نہیں بابا نہیں معلوم. کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو قبض روح کے لیے آیا ہے، لیکن تیرے در کا شرف ہے کہ پہلے اجازت طلب کر رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ آپ ابھی موجود ہیں، بیت زہرا کا شرف، در زہرا کا شرف یہ ہے، ملک الموت آئے تو اجازت لے کر آئے، مگر رسول اللہ چند صباح کے بعد یہ مسلمان آئیں گے آگ اور لکڑی لے کر. اللہ اکبر، ارے اسی در کو جلایا جا آئے گا، ارے ایک لئی آ کے دروازے پہ دھکا دے گا، ارے میری آیا رسول اللہ آپ کی زہرا در و دیوار کے درمیان ہوگی اور آواز بلند ہوگی یا فضا خدینی، فضا مجھے تھام لے، میرا محسن شہید ہو گیا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں زہرا کا درد جاننا چاہتے ہو تو ان کیڑوں سے پوچھو جو دروازے میں پیوست تھیں, جب آگ لگی لکڑی کے دروازے کی اور کیلوں تک پہنچی, کیلے سرخ انگارہ ہو گئیں, اور جب لئی نے پیر مار کر دروازے کو دھکا دیا, بی بی درو دیوار کے درمیان, ارے سرخ انگارہ کیلے بی بی کے پہلو میں, اجرکم اللہ. لیکن بی بی نے اپنے مصائب کو علی سے بیان نہیں کیا. زنا شوہر کا رابطہ کتنا قریب ہوتا ہے عزیزان گرامی. لیکن مولا علی کو کب پتہ چلا؟ مولا علی کو اس وقت پتہ چلا جب آپ بی بی زہرا کو غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ پسلیوں پر آیا, دیکھا پہلو شکستہ ہے, سر دیوار پر رکھ کے رونے لگے. اسما بنت امیس نے پوچھا مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہائے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں, زہرا نے مجھ سے چھپایا. اور یہی وجہ ہے جب قبر میں اتارا ہے تو مولا علی کا ایک مرثیہ ہے, اس مرثیہ کے دو لفظ بتا رہا ہوں, اسی پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. مولا علی کو کب پتہ چلا؟ جب بی بی زہرا کو غسل دے رہے ہیں, اب وقت آیا ہے زہرا کو لحد میں اتارنے کے لیے. لحد میں رات کی تاریکی میں علی مرتضی لحد میں اتار رہے ہیں, ارے کوئی تو ہو جو جنازے کو سہارا دے سکے, بچے بہت چھوٹے ہیں, بچے آگے نہیں بڑھے, جو ہاتھ قبر سے نکلے. حضرت علی نے دیکھا, ارے یہ تو میرے چچا زاد رسول اللہ کے ہاتھ ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں. علی شرمندہ ہے, ارے امانت لی تھی جو صحیح ظالم تھی, ارے اب دے رہا ہوں جو امانت نہ ظالم ہے. اجرکم اللہ. اب دو جملے مولا نے کہا, فاستقبر العال فاحفح السوال. اے رسول اللہ زہرا آپ کو نہیں بتائیں گی, زہرا سے آپ خود پوچھی کا, زہرا اس امت نے کیا کیا مظالم توڑے, اور زہرا سے استقبار حال کیے گا, زہرا کی خبر گیری کیے گا, اس لیے کہ زہرا نے ارے درد پہلو کو مجھ سے بھی چھپا کر.